مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی۔ ہمارا آج کا مذاکرہ آج برسلز میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کے بارے میں ہے، جس میں درجنوں لوگ ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ اس پروگرام میں ہم سنیں گے کہ داعش کے حامی پیرس حملہور صالح عبدالسلام کی گرفتاری کا اس حملے سے کیا تعلق تھا، دیگر یہ کہ ان حملوں کا یورپ کے علاوہ امریکہ پر کیا اثر پڑے گا۔ اور اس وقت پروڈیوسر بتا رہے ہیں کہ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ یورپ کے ایک سینئر صحافی خالد فاروقی ہیں۔ پاکستان سے ان کا تعلق ہے لیکن برسلز میں ہوتے ہیں، اور ہمارے ساتھ ہیں ہاؤس آف لارڈز کے رکن لارڈ نذیر احمد، جو اس وقت لندن میں ہیں۔ آپ دونوں حضرات سے ابھی گفتگو کرتی ہوں، لیکن ہماری ساتھی شہناز نفیس نے ایک چشم دید گواہ کو انٹرویو کیا۔ یہ صاحب ہیں فرید اشرف، جو کہ اس وقت برسلز میں تھے اور میٹرو اسٹیشن میں موجود تھے جب حملہ ہوا۔ آئیے سنتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا اس موقع پہ۔
پہلا حملہ میٹرو پہ ہوا، اس کے بعد ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا گیا ہے؟
نہیں نہیں جی، پہلے جو تھا ایئرپورٹ پہ نشانہ بنایا تھا، تو اس سے بعد آٹھ بجے، ساڑھے آٹھ بجے سم تھنگ ایسٹ بلجیم کے ٹائم پہ، تو برسل ایئرپورٹ میں ہوا تھا۔ تو اس سے بعد نو، ساڑھے نو بجے سم تھنگ ادھر ہوا، جو یہ پانچ سو میٹر سم تھنگ یورپین پارلیمنٹ کے ساتھ ہے، جو یہ میٹرو میں ہوا ہے۔
بھی ایسی بھی اطلاعات ہیں فرید اشرف صاحب کے، یہ جو حملہ آور تھے، یہ حملے سے پہلے انہوں یہ کچھ عربی زبان میں بات کر رہے تھے، اس حوالے سے کچھ آپ کے پاس ہے معلومات؟
پہلے بھی یہی کہہ رہے تھے کہ اس کا جو عبدالسلام کا دوسرا ساتھی جو ہے نا، اس کا نام ہے نجیم لاچربی کے نام پہ مشہور ہے، اور اس کا اصل نام جو ہے نا محمد ابرینی، تو ہو سکتا ہے اس نے سوسائڈ کیے ہوں گے، اور وہ بھی ایئرپورٹ میں، کیونکہ یہ ایئرپورٹ کے اندر ہوئی ہے، تو لوگوں کے کہنے کے اوپر یہ بھی ہو سکتا ہے، تو یہ وہی آدمی ہوگا۔ آج تقریباً 30-40 منٹ پہلے اس نے کانفرنس بلایا تھا، اور یہ سارے لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے وہی ہوں گے۔ وہ ابھی بارڈر بھی سارا بند ہے، فرانس اور ہالینڈ کا دونوں بارڈر بھی بند ہے، وہ فرانس کا پریزیڈنٹ کا یہ کہنا ہے کہ اس سے بعد ہماری سارا توجہ جو ہے نا، سارا جو کیا ہے، ہم اس پہ دیں گے۔
عام جو لوگ ہیں ان کا کیا رد عمل ہے؟
بہت خوف زدہ ہے، بہت ڈر لگ رہا ہے ساروں کو۔ جو آدمی ادھر میٹرو میں بھی چڑھتا تھا، لوگ ڈرتے تھے کہ ابھی یہ نہ ہو جائے، یہ ہونا جائے، لوگوں کا بھی یہ حالات ہے، یہی سوچتا ہے کہ آج بھی خوف ہے، کل بھی ہو سکتا ہے۔
جی، اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یورپ کے ان حملوں کی ذمہ داری داعش نے قبول کی ہے۔ ہم سب سے پہلے چلتے ہیں برسلز، جہاں سے سینئر صحافی خالد فاروقی نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ خالد فاروقی، آپ نے یہ رپورٹ بھی سنی؟
جی،
تو یہ بتائیے کہ کیا پتہ چلا ہے کہ صالح عبدالسلام کی جو گرفتاری ہے، ان کا اس یہ جو دہشت گرد واقعات ہوئے برسلز میں، ان کے ساتھ کیا تعلق نظر آتا ہے؟
ان کا بہت گہرا تعلق ہے عبدالسلام، صالح عبدالسلام کی گرفتاری سے، ان دھماکوں کا اس لیے بہت گہرا تعلق ہے کہ صالح عبدالسلام کی گرفتاری کے بعد جن لوگوں کی تلاش تھی، جو ان کے سہولت کار تھے، جو جنہوں نے انہیں روپوش رہنے میں مدد کی چار مہینے، یہ تو اسی وقت پتہ لگ گیا تھا کہ جس وقت صالح عبدالسلام کی گرفتاری عمل میں آئی ہے کہ ان کے پیچھے ایک بہت بڑا نیٹ ورک یہاں موجود ہے۔ اس لیے ایک چھوٹے سے علاقے میں صالح عبدالسلام کو چھپا کر رکھنا، اتنی بڑی سیکیورٹی آپریشن سے چار مہینے تک، اس کا مطلب ہے کہ ان کا بہت بڑی تعداد میں ان کے سہولت کار یہاں موجود تھے۔ اور اس کا اظہار پروسیکیوٹر نے کل کی پریس کانفرنس میں کر دیا تھا کہ صالح عبدالسلام کی گرفتاری ٹپ آف دا آئس برگ ہے، اگر وہ چار مہینے تک ان کو روپوش رکھنے میں کامیاب رہے، اس کا مطلب ہے کہ ان کے پیچھے بہت بڑا نیٹ ورک ہے۔ تو پولیس نے یہ اس لیے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جو لوگ گزشتہ چار مہینوں میں دہشت گردی کے سلسلے میں چھاپوں میں گرفتار ہوئے ہیں، جو یہاں کی ہائی سیکورٹی پرزن میں، جہاں ان کی انٹروگیشن ہو رہی ہے، جس انٹروگیشن کے نتیجے میں وہ فورے کے اس فلیٹ میں پہنچے تھے جہاں پر پہلا چھاپہ مارا گیا تھا، اور جہاں سے صالح عبدالسلام جو ہے वो भागने में कामयाब हो गए थे। उसके बाद जब उनके घर घेरा तंग किया गया तो वो इंटरोगेशन के उन्हीं लोगों ने इंटरोगेशन के नतीजे की इंफॉर्मेशन और क्लू पुलिस को पहुंचाए थे। जब पुलिस के प्रोसिक्यूटर ने बात की कि इसके पीछे बहुत बड़ा सेल है और बहुत सारे सेल हैं, तो इससे उसी वक्त पता लग गया। तो इसलिए और पुलिस ने उन सेल स्लीपिंग सेल्स और एक्टिवेटेड सेल के पीछे पीछा जब करना शुरू किया तो उनको ये अंदेशा हो गया था कि एक एक करके वो सेल जो है वो काबू में आ जाएंगे। और इस तरह उनको ये भी शक था कि साले अब्दुलसलाम को, क्योंकि इन्होंने ऑफर की है, ये भी खबरें हैं कि आप उनकी सेंटेंस जो है, उनकी सजा जो है कम कर दी जाएगी अगर वो इन्फॉर्मर का जो है वो किरदार अदा करें पुलिस के लिए, यानी उन सेल तक पहुंचाएं। तो इस वजह से सारे ताने बाने और सारे जो पीसेस ऑफ जक्सों को जोड़ने के बाद ये पता लगता है कि ये साले अब्दुलसलाम की गिरफ्तारी के नतीजे में प्री एम्प्ट उन्होंने कर दिया, इससे पहले कि पुलिस उन दहशतगर्दों का पहुंच गई। उन दहशतगर्दों ने ये धमाके करके ब्रसल्स पे हमला करके जो पुलिस को जो है उसकी सिक्योरिटी को कंप्लीट तौर पर तबाह बर्बाद कर दिया।
अच्छा, बहुत दिलचस्प। लॉर्ड नजीर अहमद, आप हमारे साथ हैं
जी,
तो ये बताइए कि जिस तरह खालिद फारूकी ने बताया वो ब्रसल्स में हैं और आपके भी इल्म में है कि साले अब्दुलसलाम जो हैं उनका ताल्लुक मोलनबाग की एक जगह से था, नेबरहुड से था, इस तरह के तो बहुत सारी जगह होती होंगी लंदन में, वहां बताइए कि ये ब्रसल्स का जो वाकया हुआ है उसके क्या असरात आप देखेंगे?
देखें नफीसा, यहाँ पे तो जरा भी कोई वाकया हो जाए, आपके अमेरिका के अंदर भी हो जाए, तो यहाँ रेसिज्म बढ़ जाती है, एंटी इस्लाम फीलिंग और एंटी मुस्लिम फीलिंग्स जो हैं वो बढ़ जाती हैं। पहले भी पेरिस पे जब अटैक हुआ था उसके बाद उसके नतीजे में लंदन में और पूरे बरतानिया में इस्लामोफोबिया और अटैक्स ऑन मुस्लिम कम्युनिटीज जो हैं वो बढ़ चुके थे। तो अब इस की वजह से भी पूरे यूरोप के अंदर मेरे ख्याल में इसका असर तो बढ़ेगा और जाहिर है उसकी वजह से चाहे वो एंटी मुस्लिम फीलिंग हो या जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पहले ही कह दिया है कि जनाब हमें मुसलमानों को यहाँ आने से बंद करना चाहिए, उन्होंने इसमें भी रिएक्शन में अभी बल्कि ये जो ट्वीट भी हो रही है बैन मुस्लिम वो भी इतनी पॉपुलर हो रही है तो उसका रिएक्शन तो होगा। लेकिन अब मैं बार बार लोगों को यही समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई देखें ये जो आइसिस ये इंस्पायर्ड या वो फैसिलिटेटेड जो भी अटैक है आइसिस को एनालाइज करके जरा देख लें, ये तो बाथिस सोशलिस्ट सदामिस्ट लोग हैं जिनको आपने अमेरिका ने जाके बगदाद से निकाला और इनको खत्म नहीं किया या इनको आपने रिहेबिलिटेट नहीं किया, जो अपने इलाके तिक्रीट और नॉर्थ में गए लेकिन उसके बाद उनको क्योंकि सपोर्ट नहीं मिलती थी उन्होंने इस्लाम को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे मेरे ख्याल में लंदन में और ब्रसल्स में फर्क ये है या पेरिस में फर्क ये है कि हमारे जो टेररिज्म के जो वाकयात हुए हैं उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे नौजवान ऐसे थे जो सीरिया या बाहर जाके ट्रेनिंग करके वो आए और यहाँ पे टेररिज्म करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि जो लोग हैं वो भी विजिलेंट हैं और हमारी इंटेलिजेंस सर्विसेज और पुलिस कम्युनिटी के साथ उनके ताल्लुक अच्छे हैं और कम्युनिटी उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। लेकिन सैडली अगर आप बेल्जियम में देखें, ब्रसल्स में देखें या पेरिस के अंदर, तो नॉर्थ अफ्रीकन मुस्लिम्स जो हैं वो बड़े आइसोलेटेड हैं, उनका ताल्लुक पुलिस और इंटेलिजेंस सर्विसेज बल्कि दोनों का, और जिसकी वजह से अभी जो सिद्दीकी साहब फरमा रहे थे वहाँ ब्रसल्स में कि वो चार महीने वहाँ पे रहे और उनके जो हार्बर करने वाले लोग और उनको सपोर्ट करने वाले लोग उन्होंने किसी को इतला नहीं दी क्योंकि उनका वो अथॉरिटीज के साथ वो ताल्लुक नहीं है और अथॉरिटीज भी उनके साथ एंगेज नहीं है।
जी हाँ, बिल्कुल, आपने बड़ी अहम बात की। खालिद फारूकी, इसी के बारे में कुछ बताइए, मोलनबक जहाँ साले अब्दुलसलाम छुपे रहे, यकीनन यहाँ की भी मीडिया में ये खबरें आ रही हैं कि उनके खानदान वाले थे या उनके जो रिश्तेदार थे उन्होंने उनको पनाह दी, और ये तो फिर नजर आता है ये तो एक बहुत बड़ा मसला है ब्रसल्स के लिए कि जो इनके साथी हैं وہ اس قدر ان کے ساتھ منسلک ہیں کہ اتنے بڑے جرم کرنے کے بعد بھی وہ ان کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. اس کے حوالے سے کچھ بتائیے سننے والوں کو.
دیکھیں کہ ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ ڈیپلی اس کا انالیسس کریں تو یہ جو پورا گروپ تھا جو کہ مولنبیک سے اسے کنٹرول کر رہا تھا یا اس کے کمانڈر وہاں تھے, اس میں عبدالحمید اباؤد اور حسنہ ابو چالی اور ابراہیم عبدالسلام اور صالح عبدالسلام, یہ ایک تو چاروں رشتے دار تھے, دو تو سگے بھائی تھے اور دو کزنز تھے. تو یہ اس میں اس قسم کے سیل میں جو لوگ جانتے ہیں دہشت گردی کے نیٹورک کو, تو داعش کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ انہوں نے بہت کلوز ایسوسیٹس کو ایک سیل بنا کر دیا, تو وہ اس سیل میں وہ سب لوگ رشتے دار تھے, تو اس وجہ سے اس میں کریک کا جو ہے وہ بہت زیادہ, اور یا اس میں پینیٹریٹ کرنا انٹیلیجنس ایجنسیز کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن یہ جو مولنبیک کا ایریا ہے جہاں پر مراکش کے جو ہے باشندے رہتے ہیں, یا اس کے ایک مولنبیک کے ایک حصے میں جو کہ پری ڈومیننٹلی مسلم ڈومینیٹڈ ہے, بائی دا وے پاکستان کی بھی سب سے بڑی کمیونٹی اسی کمیون میں رہتی ہے.
اچھا.
اور وہ اس طرح اس میں سے کوئی بھی نوجوان اس طرح انفلوئنس نہیں ہوا.
اچھا.
یہ بات جیسے کہ لارڈ نذیر احمد صاحب نے کہی کہ کمیونٹیز جو ہیں وہ اس طریقے سے جیسے انگلینڈ میں کنیکٹڈ ہیں یا اتھارٹیز سے وہ کوآپریٹ کرتی ہیں, یا اتھارٹی یا انگلینڈ میں بہت زیادہ جو پارٹیسپیشنری ڈیموکریسی ہے, یہ بات نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہاں پر مراکش باشندوں اور پاکستان کے باشندوں میں فرق یہ ہے کہ مراکشی جو ہیں وہ خود وہ پسند کرتے ہیں یا وہ کنوینئنٹ فیل کرتے ہیں اور بہت زیادہ کمفرٹ فیل کرتے ہیں اگر وہ ایک ہی علاقے میں رہیں.
اچھا.
اور بہت بڑی تعداد میں پولیس میں مراکش کے لوگ ہیں, ایڈمنسٹریشن میں مراکش کے لوگ ہیں, جو میئر رہے ہیں مولنبیک کے 25 سال مسلسل, ان کی وائف خود مراکش سے ان کا تعلق ہے اور وہ بہت زیادہ ایک ہارمنی مراکش کے لوگوں میں. لیکن یہ چند جو ریڈیکلائز ہوئے نوجوان, اصل میں جو صرف نظر کیا گیا ہے یہاں کی اتھارٹیز نے, وہ جو 473 لوگ سیریا گئے اور اس وقت جو ایک ویسٹرن پالیسی رہی سیریا بھیجنے کی لوگوں کو اور ایک طرح سے انکریج کیا جاتا رہا, وہ ہے بیسیکلی روٹ کاز. وہاں سے جب وہ 175 لوگ آ گئے, اس میں سے صرف 80 کے قریب لوگ ریہیبلیٹیٹ ہوئے, اور لوگ جو تھے 100 کے قریب لوگ وہ مختلف سیل اور نیٹ ورک میں ملوث ہو گئے. اور عبدالحمید اباؤد جو کہ پیرس میں مقابلے میں مارے گئے سینڈنیز کے علاقے میں, وہ اس کے کمانڈر ہیں, انہوں نے پورا آرگنائز کیا یورپ میں. اور صالح عبدالسلام جو تھے وہ لاجسٹک کے انچارج رہے, انہوں نے لوگوں کو ہنگری سے بدا پیسٹ ادھر ادھر سے لانا یہاں شروع کیا. تو یہ ایک سیل بنا, تو اب یہاں اتنی ریڈیکلائزیشن ایک مخصوص علاقے میں ہو گئی. اب 10 لوگوں نے جو سیل تھا جس نے 13 نومبر کو پیرس میں یہ کارنیج کیا, اس کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ سلیپنگ سیل اور نسبتاً ناٹ پرو ایکٹیو سیل جو کہ اس وقت کے لیے چھوڑ رکھے تھے انہوں نے, وہ اب دوسرا سیل کا جو ہے آپریشن یہ شروع ہوا ہے. ایک سیل کا آخری آدمی جب گرفتار ہوا تو ان کو یہ خدشہ تھا پولیس کو ان لوگوں کو کہ یہ بہت ساری لیک کرے گا, تو اس سے پہلے ہی انہوں نے یہ ہنگامہ کر دیا.
بہت دلچسپ. جی آپ ہمارے ساتھ رہیں لارڈ نذیر. ہم بریک کی طرف جاتے ہیں لیکن اس سے پہلے یہ بتائیے, آپ بھی جانتے ہیں کہ امریکہ اور یورپ کی طرف سے متواتر حملے ہوتے رہے ہیں داعش پر, اور یہاں جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ داعش کے لیے مشرق وسطی میں خاص طور پہ شام میں زمین تنگ ہوتی جا رہی ہے. آپ کے خیال میں یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے ان حملوں کی؟
وہ داعش جہاں بھی ان کو پبلسٹی مل سکے وہ تو پبلسٹی کے لیے سارا کچھ کرتے ہیں. میرے خیال میں چاہے جائے ان کے لیے زمین تنگ ہے سیریا کے اندر, وہ ابھی تک ان کو شکست نہیں ہوئی, اور ان کی جو ان کا کنٹرول بڑے بڑے علاقوں پہ ابھی بھی ہے. وہ ایکچولی چاہتے ہیں کہ وہ دہشت پھیلائیں اور پورے یورپ کے اندر پوری جگہ پہ. ایکچوئل ان کا مقصد صرف یہ نہیں کہ وہ 150 آدمی یا 50 آدمی 40 آدمیوں کو قتل کر دیں گے اور وہ یورپ پہ قبضہ کر لیں گے. اس کی وجہ سے جو نفرتیں پھیلیں گی, جس کی وجہ سے جو آپ اور میرے لیے جو مشکلات پیدا ہوں گی, اس کی وجہ سے جو لوگ پھر ریڈیکلائزیشن کی طرف جائیں گے اور ان کے ساتھ زیادہ لوگ شامل ہوں گے, یہ ان کا مقصد ہے. اور فاروقی صاحب جو ہیں انہوں نے بالکل انالائز صحیح کیا, لیکن you know, ये जिस तरह ब्रसल्स के इलाके में मोरक्कन कम्युनिटी इकट्ठी रहती है, इस तरह तो ब्रिक्सटन में काले जितने अफ्रीकैरेबियन है वो वहां पे रहते हैं, इस तरह जो साउथ हॉल में सिख कम्युनिटी रहती है, इस तरह ब्रेडफोर्ड में कश्मीरी मीरपुरी कम्युनिटी रहती है, इस तरह लेस्टर में जो है वो इंडियन हिंदू कम्युनिटी रहती है। तो इसका ये एक डायस्पोरा फिनोमेनन है मेरे ख्याल में, क्योंकि अगर आप शिकागो में भी चले जाएं, साउथ शिकागो में तो सारे ब्लैक रहते हैं।
जी हाँ, लेकिन जो अहम बात इन्होंने की फारूकी साहब ने, वो ये कि एक इतना बड़ा जो जुर्म किया है इन लोगों ने, साले अब्दुस्सलाम ने, उसके बावजूद उनको पना दी उन्हीं के लोगों ने। आप दोनों हजरात हमारे साथ रहें, इस वक्त हमें बाद लोगों ने कॉल भी किया है, हमें कॉल आई हैं मियांवाली से और दीर से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक मुख्तसर आईडी ब्रेक लेते हैं।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हों अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urduvoa.com पर आइए। दिन भर की अहम शह सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें, सब मिलते हैं urduvoa.com पर। अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बाकार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। इस पते को याद रखिए, www.urduvoa.com।
जी, हम घंटा भर आप लोगों की कॉल्स लेते रहेंगे। हमारे मुफ्त कॉल करने का नंबर है 0800-777-89-0800-777-89। इस वक्त हमें कॉल किया है मियांवाली से मुरीद खान ने। जी जनाब, कहिए मुरीद खान। अच्छा, और जी लियाकतुल मुल्क ने भी कॉल किया था देर से, उनकी भी लाइन ड्रॉप हो गई। अबटाबाद से कॉल किया है इमरान खान ने। जी जनाब, कहिए इमरान खान। वालेकुम सलाम। जी कहिए।
हाँ जी, मैं आज खास तौर पर ब्रसल्स के धमाकों के हवाले से बात करना चाहूँगा।
जी जी।
जो कि एक बहुत ही अफसोसनाक मामला हुआ है, और जब हम इसमें देखते हैं कि इसमें हमेशा ऐसे वाकयात में मुसलमानों की ही इन्वॉल्वमेंट होती है, तो इससे दो किस्म की, मैं जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनसे चाहूँगा कि वो उनकी इन्वॉल्वमेंट स्ट्रेटेजिक लेवल पे हो, खासतौर पर एजुकेशन के हवाले से, कि हम जैसे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में एजुकेशन जो है वो बहुत ही पुअर लेवल पर है, तो उनको लोगों को एक्सप्लॉइट बड़ी जल्दी लोग कर लेते हैं।
जी 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 जी, बड़ी अच्छी बात की आपने। जी जी।
इस हवाले से अगर अमेरिका और यूरोप अपने स्ट्रेटजी को चेंज करें तो दे विल गेट बेटर रिजल्ट्स।
बहुत शुक्रिया। और हमें कॉल किया है मियांवाली से मुरीद खान ने। वालेकुम सलाम। कहिए
जनाब। सच पूछिए तो दहशत गर्दी का जिम्मेदार सबसे पहले रूस है, फिर अमेरिका। रूस ने अफगानिस्तान पर चढ़ाई की, फिर अमेरिका ने 9/11 के बाद इराक अफगानिस्तान का तोरा बोरा बनाया, फिर अमेरिका ने लीबिया और शाम को तबाह किया। इसराइल हजारों लोगों को मार रहा है, इंडिया कश्मीरियों को रोजाना कत्ल कर रहा है। एक फर्द की दहशतगर्दी तो दुनिया को नजर आती है, लेकिन जो मुल्क की छतरी के नीचे दहशतगर्दी करते हैं वो उनको कोई नहीं पूछता।
अच्छा, शुक्रिया। क्योंकि हम अनकरीब अपने मेहमानों को खुदाफिस कहेंगे, लेकिन फारूकी साहब आप बताइए कि ब्रसल्स में बाकायदा पूरा शहर इस वक्त बंद है। जाहिर है पाकिस्तान से बहुत सारे अफराद हैं जो आते जाते रहते हैं वहाँ से। आप अब क्या देखते हैं, मुस्तकबिल में उनके लिए क्या हालात पैदा होंगे?
देखिए, मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। मैं कल रोमानिया से रात को वापस आया हूँ। हम 6 लोग वहाँ रोमानिया गए थे कश्मीर पीस कैंपेन के सिलसिले में। यहाँ की जो कश्मीर काउंसिल ईयू है वो हमें वहाँ लेकर गए थे, उनके साथ हम कंपनी कर रहे थे। हमारे साथ एक पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर साहब भी थे।
अच्छा।
तो पाकिस्तानी पासपोर्ट, हम 6 लोगों को उन्होंने जाने दिया, लेकिन पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर को उन्होंने रोक लिया। पूरी रात उनको एयरपोर्ट पर रखा और दूसरे दिन उनको डिपोर्ट किया वापस ब्रसल्स में। ये तो पाकिस्तानी पासपोर्ट की सूरत हाल है। अब जाहिर है कि मजीद इसमें जो है वो इजाफा होगा, यहाँ पर मुश्किलात बढ़ेंगी, ऐसी लेजिस्लेशन होगी। ये जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, एक साहब के कॉलर ने कहा एजुकेशन तो ठीक है पाकिस्तान में, यहाँ तो हर किस्म की सहूलतें हैं एजुकेशन की। हमारे बच्चे भी उन्हीं स्कूलों में जाते हैं जहाँ पर मेयर और वजीरों के बच्चे आते हैं। यहाँ तो एक एगल्टेरियन टाइप की सोसाइटी है, हर की एजुकेशन है। बात दरअसल ये नहीं है, रेडिकलाइजेशन और मगरब की जाहिर गलत फॉरन पॉलिसी, उसका ये شاخصانہ ہے کہ ہم یہاں آج پہنچ گئے, لیکن اس کے دور اس وقت جو ہے وہ پیک پر ہے مغربی سوسائٹی. بیلجیم میں بھی لوگ جو ہیں وہ مسلمانوں سے نفرت کی پیک پر ہیں. 90% لوگ, یہاں ایک سیولائز سوسائٹی ہے, وہ کہتے کچھ نہیں ہے لیکن دل سے ہمیں بہت زیادہ برا سمجھتے ہیں. ہمیں نوکریوں میں پرابلم ہوگی, ہمیں قوانین کے روح سے کتنے بھی ہمیں تحفظ فراہم کر دیا جائے, لیکن اگر سوسائٹی میں ایک نفرت کا زہر پھیل جائے گا جو ان چند دہشت گردوں کے حرکات اور سکنات کی وجہ سے اور ان کے عمل کی وجہ سے, اس سے ہمارے لوگوں کا مستقبل خاصا نوکریوں میں, امپلائمنٹ میں, ایجوکیشن میں, ہر چیز میں تاریک ہوتا چلا جائے گا. تو اس کے اثرات تو ظاہر ہے کہ پاکستانی کمیونٹی پہ اسی طرح پڑیں گے جس طرح اوور آل مسلم کمیونٹی پر پڑیں گے.
بالکل صحیح ہے. ہم دیر چلتے ہیں جہاں سے کالر لیاقت الملک کچھ کہنا چاہتے ہیں. جی جناب کہیے.
آج بجٹ میں جو کچھ ہوا ہے واقعی افسوسناک ہوا ہے, پوری دنیا جو ہے پوری انسانیت کے لیے, چونکہ یہ قرآن اور اسلام میں یہ ہے کہ یہ تمام انسانیت اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے, خواہ وہ عیسائی ہو, یہودی ہو, مسلمان ہو, ہندو ہو, بدھ مت ہو, یہ سب لوگ اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے. واقعی افسوسناک واقعی. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ 1945 میں یہ فیصلہ ہوا اور یونائٹڈ نیشن وجود میں آیا تاکہ وہ دنیا کی وہ تمام ڈسپیوٹ حل کرے جو فرسٹ ورلڈ وار میں اور سیکنڈ ورلڈ وار میں فساد کے باعث بنے تھے اور لاکھوں انسان جو ہے بے گناہ وہ مر چکے تھے. تو اس کے بعد وہ ادارے کہاں گئے, وہ منشور کہاں گیا, وہ بنیادی حقوق کا چارٹر کہاں گیا, وہ ظالم اور مظلوم کے لیے جو کورٹس بنے تھے وہ کہاں گیا. آپ دیکھیں, میں جب دیکھتا ہوں ریڈیکلائزیشن کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ آج کل یہ ہے.
بالکل انصاف نہیں ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. جی جی بہت شکریہ, بہت شکریہ.
اس میں دلچسپی نہیں لیتا.
جی ہم نے آپ کی بات سن لی. اس وقت رالپنڈی چلتے ہیں جہاں سے رب نواز کچھ کہنا چاہتے ہیں. جی جناب کہیے.
جی السلام علیکم سر.
وعلیکم السلام
سر. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی آدمی ملدو میں رہتا ہو, جمپود میں رہتا ہو, اس کا چوہے کے ساتھ واسطہ پڑتا رہتا ہے. اس چوہے کو ختم کرنے کے لیے لوگ بلیاں رکھتے ہیں, زہر کی گولیاں ان کو کھلاتے ہیں, لیکن چوہے کبھی بھی ختم نہیں ہوتے. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں چوہوں کے لیے بلیاں منگوائی گئی, وہاں سے لے کر آج تک
بڑی دلچسپ بات کی آپ نے. کہا داعش چوہے ہیں. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. شکریہ شکریہ شکریہ, کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے. جی جی شکریہ. چشتیاں سے ہمیں کال کیا ہے عبد الحمید نے. جی جناب جی کہیے. عبد الحمید جی کہیے کہیے. وعلیکم السلام.
یہ جو دہشت گردوں کا یہ بات چل رہی ہے نا, پرانے بات تو بھی دہشت گردوں کا ذکر آیا ہے. یہود و نصارہ جو ہے نا یہ مسلمانوں کے لیے دہشت گرد ہیں.
جی جی کہیے.
یہود و نصارہ.
دیکھیے ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے, ہم عنقریب اس سیگمنٹ کو وائنڈ اپ کریں گے. لارڈ نذیر احمد جانے سے پہلے آپ اگر کچھ کہنا چاہیں, خاص طور پہ جو لوگوں کا کہنا ہے کہ دنیا میں انصاف نہیں ہے اور ظاہر ہے اس کی وجہ سے ایک شخص نے کہا یہ چوہے داعش کو, لیکن ہم بھی جانتے ہیں کہ دہشت گردی کا جو معاملہ ہے وہ کہیں جا نہیں رہا ہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں, دنیا کس سمت جا رہی ہے؟
نفیسہ میرے خیال میں یہ ان کی اپنی اپینین ہے, میں کوئی اس میں سمجھتا ہوں کہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. دنیا میں انصاف نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیں گے. جو اگر ویسٹرن پالیسی آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ اپنے ملک کے اندر آپ اسی ملک میں رہیں. یہ بچے جو ہیں یہ آپ جو صلاح عبد السلام ہے وہ یہاں ہی پیدا ہوا ہے, یہ فرینچ اور مروکن اوریجن کا ہے. یہ لوگ جو وہاں پہ پیدا ہوئے وہاں سے ہی کھاتے رہے, وہاں سے ہی انہوں نے سب کچھ حاصل کیا اور اسی سوسائٹی پہ حملہ کر کے انہی لوگوں کو قتل کرنا, یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. دیکھیں جو سیریا میں سچویشن ہے وہ بھی انفارچونیٹلی یہ آئیسل اور یہ جو وہاں پہ حزب اللہ اور جو کمپلیکیشن شیعہ سنی وغیرہ جو کمپلیکیشن وہ کردش اور پھر ریجنل سنی جو لوگ باتھسٹ, میں نے جس طرح کہا پہلے بھی کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صدام حسین کی فوج کے جن کو ویسٹ نے ڈیل نہیں کیا تھا, یہ وہ سمجھنے والی بات ہے. باقی ظلم تو یعنی قدیمی آ رہا ہے, ظلم آتا رہا ہے, اس کا مطلب نہیں کہ آپ جا کے لوگوں کو ختم کریں. لیکن جب تک آئیسس کو ختم, پہلے لوگ کہتے تھے جی کہ آپ وہ جو تھے ٹیررسٹ گروپ 9/11 کے بعد وہ ختم نہیں ہوں گے, وہ ختم ہو گئے, اب آئیسل آ گیا, آئیسل کے بعد کوئی اور آ جائے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ڈیفیٹ کرنا بڑا ضروری ہے, ہمیں سب کو اکٹھے مل کے, اور اس میں ریجنل پاور پرٹیکولرلی سعودی عربیہ اور ایران جب تک وہ انوالو نہیں ہوں گی, وہ سیریا کا مسئلہ حل کریں, جس میں ایکچولی اگر رشیا اور امریکہ بھی اپنی اپنی الگ سیاست نہ کریں, بجائے یوکرین کے مسئلے کو یہاں پہ رکھنے کے وہ سیریا میں ہی اس کا نزلہ ڈال رہے ہیں, تو میرے خیال میں معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں, وہ کنٹرول ہو سکتے ہیں.
جی, اور جس طرح سے خالد فاروقی نے بتایا, یعنی یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جو امیگرنٹس ہیں ان کو ایک طرح سے انٹیگریٹ کیا جائے یورپ میں, تاکہ وہ بالکل الگ تھلگ نہ رہیں. اس موڑ پہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں آپ دونوں صاحبان کا. ہمارے ساتھ تھے خالد فاروقی جو برسلز میں سینئر صحافی ہیں, اور لندن سے تھے رکن ہاؤس آف لارڈز لارڈ نذیر احمد. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس وقت ہم باتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے کراچی سے دفاعی تجزیہ کار ریٹائرڈ ونگ کمانڈر نسیم احمد نے. اور نسیم صاحب, آپ کو خوش آمدید.
بہت شکریہ.
تو یہ بتائیے کہ جو پاکستانی باہر ملک جاتے ہیں, ظاہر ہے اب ان کے اوپر طرح طرح کی جو ہیں وہ پابندیاں لگائی جائیں گی. سب سے پہلے تو کیونکہ آپ کا تعلق ان سے ہے, ایئر فورس سے ہے, آپ ونگ کمانڈر رہے ہیں, آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ دہشت گرد جو ہیں وہ جہازوں کو کیوں کر ٹارگٹ کرتے ہیں, اور یہ خطرات کس حد تک بڑھتے جا رہے ہیں؟
ہاں دیکھیں, جہازوں کو 1970s سے لے کے آپ دیکھیں کہ جتنی بھی ٹیررسٹ تنظیمیں تھیں وہ جہازوں ہی کو ٹارگٹ کرتی تھیں, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کبھی بھی کسی جہاز کو یا ایئرپورٹ پہ کوئی بھی آپ واقعہ کریں گے, ایک دو لوگوں کو ماریں یا جہاز کو تباہ کریں یا کڈنیپ کر لیں, تو اس سے ان کو پبلسٹی بہت زیادہ ملتی تھی. اور اسی وجہ سے جو ایئرپورٹ سیکیورٹی کی تمام تنظیمیں تھیں, ان کی جو حکمت عملی تھی وہ یہی تھی کہ کوئی مسافر, کوئی کسی قسم کا اسلحہ, پسٹل یا کوئی سیبوٹاج اکوپمنٹ لے کے نہ جا پائے. تو اس لیے ہماری تمام ایئرپورٹ ورلڈ وائڈ جو سیکیورٹی ڈیولپ ہوئی ہے وہ اسی طرح ہوئی ہے کہ ڈفرینٹ پیرامیٹرز کیے ہوئے ہیں تاکہ کسی طریقے سے جہاز کے اندر کوئی ویپنس نہ جا سکیں جو بعد میں یوز ہو سکیں یا کڈنیپنگ یا فور ایئر کرافٹ کو بنا لیں.
جی جی.
لیکن اب آپ نے دیکھا ہے کہ یہ معاملہ اتنا پیچیدہ ہو گیا, کیونکہ جو ٹیررزم ہے اب وہ ان کی یہ ہے کہ ایئرپورٹس کے پیرامیٹرز کے باہر بھی ان کا مقصد تو لوگوں کو مارنا ہے. تو یہ اب اس کا یہ ہے کہ اس کے سولوشنز بہت ہی پیچیدہ ہیں, اس پہ کام کر رہی ہیں تمام ڈیزائنرز سے لے کے اور جو لوگ امپلیمنٹ کرتے ہیں کہ تمام ڈیٹا مانیٹر کریں, انٹیلیجنٹ اسکیننگ کریں, ایئرپورٹ کے اراؤنڈس یہ سب کچھ کرنا پڑے گا. اور اس میں لیکن ڈیٹا اتنا زیادہ ہے کہ موومنٹس کو دیکھنا پڑتا ہے, پروفائل بنانے پڑتے ہیں. تو جتنی پرانی ٹیکنیکس ہیں وہ اپنی جگہ برقرار رہیں گی, لیکن اس قسم کے حملوں کو روکنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے. اور خاص طور پہ جو کنجسٹڈ ایئرپورٹس ہیں, خاص طور پہ برسلز, آپ دیکھیں کہ یورپ کا ایک ایسا ایئرپورٹ ہے کہ جس پہ دیکھیں دو قسم کی موومنٹس ہوتی ہے, ایک تو شینجن ایریا کی موومنٹس ہوتی ہے جن کی کسی قسم کی کوئی چیکنگ نہیں ہوتی, پھر دوسرے نان شینگن سے آ رہے ہیں ان کو سیگریگیٹ کیسے کریں. تو یہ بہت پیچیدہ مسئلہ ہے, اس کی بہت بڑا چیلنج ہے میں کہتا ہوں.
اور بلکہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو دہشت گرد حملہ ہوا جہاز ایئرپورٹ پہ, یہ سوٹ کیس میں نصب کوئی بم تھا, تو سوٹ کیسز کو بھی چیک کرنا تو بہت ہی مشکل کام ہوگا. کتنے سوٹ
جتنے بھی ہمارے طریقے کام کرتے ہیں, جب مسافر سوٹ کیس لے کے کم از کم ایئرپورٹ کی حدود میں آتا ہے, خاص جگہ پہ جہاں بہت سارے لوگ جمع ہیں, وہاں تک تو پہنچ جاتا ہے. اب یہ ہے کہ ایئرپورٹ کے اراؤنڈ کہیں پوائنٹس بنائے جائیں, کتنے پوائنٹس بنائے جائیں, کس طرح مجمع ایک جگہ نہ ہونے دیا جائے, تو تمام چیزیں. اور پھر اس کے بعد اب تو آپ نے وہ جرمن ونگس کا حوالہ اگر دیکھیں تو دہشت گردی کرانے کے لیے تو بہت کچھ ورک کرتے ہیں، ایئر کرو اور ایئرپورٹ پہ کام کرنے والے عملوں کے ذہنوں پہ کام کرتے ہیں، ان کے ذہن بھی بدلے جا سکتے ہیں. تو یہ چیلنجز دن بہ دن 9/11 کے وقت فزیکل پرابلم تھی، جرمن ونگ سے نفسیاتی اور ذہنی لوگوں کی ایک پروفائل مانیٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پروگرام شروع کر دیے ہیں، لیکن جنہوں نے اپنی جان دینی ہے آ کے سوئسائڈ اٹیکرز جو ہیں کہ وہ تو کسی بھی وسینٹی میں پہنچ کے، اور پھر یہ ہے کہ جو ماڈرن سائنس آج کل جو اویلیبل ہے کہ آپ چھوٹے سے گھر کے اندر میٹیریلز حاضر ہیں جو کسی اور چیزوں میں استعمال ہونے والے میٹیریلز ہیں وہاں سے لیتے ہیں بجائے اس کے خریدیں تو سورس پکڑ جاتی ہے. اینڈ دین دے کین پریپیئر سم کائنڈ آف بومز اینڈ ایکسپلوزیو سیبوٹاج ایکوپمنٹ بنا لیتے ہیں اور پھر پبلک میں جا کے اس کو سوئسائڈل اٹیک کر دیتے ہیں. یہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے اور اس کے لیے بہت بڑے پیمانے پر سیکیورٹی کی ایکٹیویٹیز چاہیے.
بالکل
ان اکنامیکل بھی ہیں لیکن آپ خود سمجھ سکتے ہیں، عوام الناس سمجھتے ہیں کہ اس قدر مشکل ہے. اور سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ان چیزوں کو روکنے کے لیے جتنی بھی ٹیکنیک استعمال کریں گے پیسنجرز کی جو ہے نا لائف یا ان کا سفر یا ان کا ٹوریزم وہ ختم ہوتا جا رہا ہے.
بالکل صحیح،
اور یہی ان کا مقصد ہے، یہی ان کا مقصد.
بالکل صحیح. ایک کالر کو لیتے ہیں، کافی دیر سے ہولڈ پہ ہیں، خوشاب سے ہمیں کال کیا ہے اختر خان نے. اختر خان
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اختر حسین بات کر رہا ہوں خوشاب سے. جی
اچھا جی کہیے.
سب سے پہلے تو میں یہ جو برسلز میں واقع ہوا پاکستانی قوم کی طرف سے اور اپنی طرف سے کنڈم کرتا ہوں. اور یہ ہمیشہ نا جی ہمارے مسلمان یہود و نصارہ پہ ڈال دیتے ہیں اور مغرب پہ ڈال دیتے ہیں، یہ کسی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بلکہ پوری انسانیت کا مسئلہ بن چکا ہے. تو میرا گزارش یہ ہے کہ اس کو اب نا جی بعض اوقات ہمارے امریکہ والے کیا کرتے ہیں جی شام میں داعش کی جی حمایت کر رہے ہوتے ہیں، اگر وہی داعش اگر سعودیہ میں کرتی ہے تو اس کی مخالفت کرتے ہیں. تو جب تک جی اس کام کو سیریس نہیں نہ جی لیں گے تو ہم اپنی آنے والی نسلوں کو محفوظ نہیں رکھ سکیں گے.
بہت شکریہ. جی جی کوئی سوال ہے
میرا جو کہنا چاہیے کہ ہم کو پاکستانی افواج نے ہماری جتنی قربانیاں دے کے دہشت گردی کو کنٹرول کیا ان کے تجربات سے استفادہ کریں، اور پوری دنیا مل بیٹھ کے یہ 2-4% لوگ ہیں جو انہوں نے سب انسانیت کو یرغمال بنایا ہوا ہے، اس کا حل نکالنا چاہیے. مغرب کا یہ مسئلہ نہیں ہے.
بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. نسیم صاحب آپ بتائیے کہ ابھی آپ کے آنے سے پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ جس کے پاس گرین پاسپورٹ ہے، پاکستانی پاسپورٹ، ان کو طرح طرح کے مسائل ہیں، ان کو ڈیپورٹ بھی کیا جاتا ہے. اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ برسلز کے اس واقعے کے بعد، حالانکہ اس میں کوئی پاکستانی ملوث نہیں تھا، لیکن پاکستانیوں کے لیے کیا مشکلات ہوں گی؟
دیکھیں یہ تو واقعی ایک بڑا ہی تشویشناک پہلو ہے کہ کسی بھی قسم کا واقعہ ہو اور ابھی اس میں کسی قسم کی انوالومنٹ یا پروف نہ ہو، اس کے باوجود پرابلمس آتی ہیں. اور چونکہ ماضی میں بدقسمتی سے کچھ پاکستانی انوالو رہے ہیں تو مشکلات تو بے شک آئیں گی. اب برسلز کے اندر یہ میٹنگس ہو رہی ہیں، ان کو اپنے فکر یہ ہے کہ ان کا شینجن کا جو ایریا ہے کہیں وہی نہ ٹوٹ جائے. لیکن ظاہر ہے جو شام سے اتنے بڑی تعداد میں ریفیوجیز گئے اور اس میں بھی ان کو شک تھا، اور کچھ ان کی جو ڈفرینٹ گروپس ہیں ان میں بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اور بعض لوگوں کا یہ خیال ہے اور جس میں وزن بھی ہے کہ ان ریفیوجیز کے پردے میں بہت سے دہشت گرد داخل ہو گئے ہیں. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں واقعی پاکستانیوں کے لیے ضرور مشکلات پیدا ہوں گی، چونکہ انہوں نے جو بھی طریقہ کار بنانا ہے وہ ہوتا ہے کمپیوٹرائز پروگرامز کے تحت، نیمز ہیں ان کی پاس، ٹریولز ہیں ان کی پاس، ہسٹری ہے، اس کے مطابق وہ ٹریک کرتے ہیں. اور اگر کہیں بھی مواصلت مل جاتی ہے، جیسے بہت مشہور ہوا ہے آج کل پاکستان میں،
جی جی،
اور کافی لوگوں کا تجربہ بھی ہے کہ فاروق نام، سید کا نام، تو اس کی ویزا ملنے میں، اس کی سیننگ پروسیس میں ڈال دی جاتی ہے. تو اس قسم کے مسائل پیش آ رہے ہیں، اور صرف پاکستانیوں کی نہیں، یہ آپ دیکھیں گے کہ عربوں کو بھی، کیونکہ اگر ہم 9/11 کا واقعہ دیکھیں تو سارے کے سارے اس میں عربز تھے، تو عربوں کو بھی مسائل پیش آئیں گے. اور ایرانی تو پہلے ہی اس لائن پہ تھے، تو مسائل تو بالکل پیش آئیں گے. شینجن ایریا چونکہ ان کا بہت ہی ویک ہے کہ ایک کسی ایک جگہ کا آپ پاسپورٹ بنوا لیں یا کہیں کہ آپ کو ایک ویزا مل جائے, دین یو کین ٹریول دیئر, نو بارڈرز. تو یہ سب سے بڑا ان کا اپنا, انہوں نے موومنٹس فری ایک زون بنایا تھا وچ از اکنامیکل. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہو گیا. پھر ترکی کا بارڈر سیریا سے ملتا ہے, عراق سے ملتا ہے, ایران سے ملتا ہے, اور ترکی یورپ سے ملتا ہے. اور پاکستان, ان تینوں ملکوں سے پاکستانیوں کے لیے جانا اتنا مشکل نہیں ہے. ترکی تک پہنچنا پاکستانیوں کے لیے کبھی مشکل نہیں رہا ہے. تو یہ مسائل تو میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سیریس ہوتے چلے جائیں گے, اللہ نہ کرے ایسے ہوں.
بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ہے ریٹائرڈ ونگ کمانڈر نسیم احمد جو کراچی میں ہوتے ہیں. آپ کی شرکت کا شکریہ. اور ہماری طرف سے
بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ.
اس کے بعد ایک آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے, اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے مذاکرہ سن رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں آج برسلز میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کے بارے میں, جس میں درجنوں لوگ ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں. جیسا کہ آپ لوگوں نے خبروں میں سنا کہ داعش نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. اور ہم پہلے آدھے گھنٹے میں بات کر رہے تھے کہ صالح عبد السلام کی گرفتاری کے بعد یہ حملے ہوئے ہیں. اس وقت ہم پاکستان چلتے ہیں, جہاں سے ہمیں سیاسیات کے پروفیسر رسول بخش رئیس نے جوائن کیا ہے. اور ان کے بعد ہم سنیں گے ڈیموکریٹک پارٹی کے حامی ملک ندیم عابد کو, جو یہاں ناسوا کاؤنٹی میں ہوتے ہیں. رئیس صاحب, آپ ہمیں بتائیں, آپ کی نظر ہے مشرق وسطی پر, اور آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ شام میں تو بڑی سخت لڑائی لڑی جا رہی ہے ابھی بھی. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں کی لڑائی اور یورپ میں جو واقعات ہو رہے ہیں, ان کا براہ راست کیا تعلق ہے؟
تعلق یہ ہے کہ مشرق وسطی میں لوگ یہ سمجھتے ہیں, وہ لوگ یا وہ دھڑا جو داعش بن چکا ہے اور مقامی حکومتوں اور مغربی ممالک جو ان کی پشتنائی کرتے ہیں, جو ان کے اتحادی ہیں, ان کے خلاف لڑ رہے ہیں, ان کے مطابق مشرق وسطی میں مداخلت, دھرے بندی اور حکومتوں کا ہٹانا گرانا اور کچھ حکومتوں کا وہاں پہ قیام اور ان کو قائم رکھنا, ان کی حمایت کرنا, اور پھر اس کے بعد وہ جنگ جو اس وقت سب ملکوں میں داعش کے خلاف جاری رکھی ہوئی ہے, تو اس سے جو ایک جذبہ پیدا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اب اس صورتحال میں جہاد ہمارے اوپر فرض ہے, اور جہاد کی جو وہ انٹرپریٹیشن کرتے ہیں اور جس انداز میں وہ جہاد کر رہے ہیں, وہ دہشت گردی کے مطابق دوسرے لوگ سمجھتے ہیں جو ان کے خلاف لڑ رہے ہیں. تو وجوہات تو اس کی بالکل مشرق وسطی میں ہیں. جب سے کہ میرا خیال یہ ہے کہ عراق میں صدام حسین کی حکومت کو گرایا گیا, اور اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے کہ وہاں پہ فرقہ واریت کی جنگ بھی ہے, قبائلی جنگ بھی ہے, عرب ایران کی جنگ بھی ہے, اور پھر اسی قیاس میں بد امنی میں اور بدحالی میں وہاں پہ پھر داعش بھی پیدا ہوئی ہے, جو سیریا میں جہاں جہاں حکومت کمزور ہوئی, اور عراق میں جہاں حکومت نے علاقے چھوڑے یا کمزور نظر آئے, تو وہاں پہ یہ دھڑے جو اس وقت داعش میں ہیں وہ چڑھ دوڑے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کا فرض ہے کہ یہاں پہ حکومتیں ختم کر کے اپنی حکومت قائم کریں, اور انہوں نے عراق اور شام کے علاقوں میں کچھ حکومت قائم کی ہوئی ہے. انہوں کی ان کے لیے جو وہ لڑ رہے ہیں وہ جنگ بڑی امپاسبل قسم کی جنگ ہے, ناممکن قسم کی جنگ ہے. ظاہر تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ساری دنیا ان کے خلاف ہے, وہ ساری دنیا کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں.
جی ہاں, اور وہ دہشت گردی, وہ دہشت گردی استعمال کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس وہ ایئر پاور نہیں ہے ظاہر ہے جو بڑے ممالک کے پاس ہے. ہم چلتے ہیں ڈیموکریٹک پارٹی کے حامی ملک ندیم عابد کی طرف. عابد صاحب, آپ ہمیں بتائیں, آپ بھی جانتے ہیں کہ ریپبلکن پارٹی کے جو صدر اور اس وقت کے صدر جارج بش نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ عراق میں جائیں گے, اور آپ نے دیکھا کہ عراق میں جانے کے بعد جو ہیں وہ مسائل کافی بڑھ گئے, لیکن یورپ بھی تیار نہیں تھا وہاں شام میں جانے کے لیے جب تک کہ پیرس میں حملے نہیں ہوئے تھے. اب آپ کے علم میں ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی اور خاص طور پہ صدر اوباما وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جنگوں کو ختم کیا جائے اور نکلا جائے جنگوں سے, لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ سال انتخابات کا سال ہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں یورپ کے جو واقعات ہیں وہ کس طرح کی اثرات پیدا کریں گے یہاں امریکہ میں؟
بہت شکریہ جی فار انوائٹنگ می ٹو یور شو. پہلے تو میں نیو یارک کی مسلم کمیونٹی کی جانب سے اس کو اسٹرانگلی کنڈیم کروں گا. یہ کسی جگہ بھی اسلام میں, قرآن میں یا حدیث میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ جہاد کرنے کے لیے یا جنگ کرنے کے لیے یا اپنے خیالات کی ایکسپریشن کے لیے بے گناہ لوگوں کو قتل و غارت گری کریں انڈسکریمنیٹلی. یہ کمپلیٹلی اگینسٹ اسلام ہے اور اس کو ہم پوری طرح کنڈیم کرتے ہیں. جہاں تک تعلق ہے آپ کا فرمایا آپ نے الیکشن ایئر کا, جی بالکل آپ کی بات بجا ہے. یہ میری رائے میں چونکہ امریکہ سپر پاور آف دا ورلڈ ہے, دا اونلی سپر پاور آف دا ورلڈ, اس کی جو الیکشن ہے پریزیڈنشل الیکشن, اس کے ساری دنیا کے اوپر اثرات بڑے گہرے پہنچتے ہیں. میری رائے کے مطابق یہ بڑے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے, اور یہاں پہ جو امریکہ میں ایکسٹریمسٹ پولیٹیکل آئیڈیالوجی والے لوگ ہیں ان کو یہ حادثات اور یہ واقعات ان کو اسٹرینتھن کریں گے. وہ لوگ جو لاجک کی بات کرتے ہیں, وہ لوگ جو ریکنسیلیشن کی بات کرتے ہیں, وہ لوگ جو جنگوں کو ختم کرنے کی اور انصاف کو پریویل کرنے کی بات کرتے ہیں, ان کو یہ چیزیں ویکن کر رہی ہیں. جس طرح کہ پریزیڈنٹ اوباما نے ہمیشہ سے یہ کہا کہ ہم وار کو ہمیشہ, پاور کے یوز کو ہمیشہ لاسٹ ریزارٹ کے طور پہ استعمال کریں گے, چاہے وہ ایران میں ہو یا کہیں پہ بھی ہو. لیکن دوسری طرف پرابلم یہ ہے کہ یہ مسلم کمیونٹی کی اپنی بھی ذمہ داری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام کی جنگ نہیں ہے, یہ مسلمانوں کی جدوجہد نہیں ہے, یہ جدوجہد مسلمانوں کے خلاف ہے, یہ جنگ اسلام کے خلاف ہے. یہ اسلام کو ملائن کرنے کی ایک سازش ہے جو کہ امریکہ میں تقریباً جو 7-8 ملین مسلمان ہیں ان کی زندگیوں کو اجیرن کرنے کی, اور یورپ میں بھی جتنے سیٹلرز بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی پرابلم کریٹ کرے گا. ابھی میرے بھائی لارڈ نذیر احمد صاحب نے جو باتیں فرمائی ہیں ان کی باتیں بہت لاجیکل ہیں, ماشاءاللہ ان کی بڑی گہری نظر ہے یورپ میں. لیکن اللہ کا شکر ہے امریکہ میں ہمارے پاس اس طرح کے مولنبرگ جیسے علاقے نہیں ہیں جہاں پہ آپ کسی بھی ٹیررسٹ کو, کسی بھی نون اینیمی آف دی اسٹیٹ کو اتنا عرصہ چھپا کے رکھ سکیں. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ میں ہماری کمیونٹیز کو ان واقعات کو ذہن میں رکھتے ہوئے لا انفورسمنٹ کے ساتھ بہت قریبی تعلقات بلڈ کرنے چاہیے, اور جو مین اسٹریم پولیٹیکل ارینا میں ہائیلی ایکٹیو ہو کے اپنا رول ادا کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتا لگے, امریکنز کو پتا لگے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں صرف برسلز یا پیرس کے واقعات کو ذہن میں رکھے, تو یہاں پہ جو 9 ملین یا 8 ملین مسلمان ہیں وہ پیسفل مسلمان ہیں, وہ امریکہ سے پیار کرنے والے مسلمان ہیں, اپنے ہمسایوں کے ساتھ ان کی ٹیک کیئر کرنے والے اور صحیح امبیسڈرز ہیں اسلام کے.
آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہیں, کچھ کالرز ہیں کافی دیر سے ہولڈ پہ ہیں, ان کو باری باری لیتے ہیں. میاں والی چلتے ہیں جہاں سے اسلم نیازی کچھ کہنا چاہتے ہیں. اسلم نیازی
جی, السلام علیکم. صاحبہ
وعلیکم السلام.
بات یہ ہے کہ جو برسلز کے حملے ہیں یہ تو ہر لحاظ سے قابل مذمت ہے. میرا کوئی سوال نہیں ہے ان حالات میں کوئی لمبا چوڑا, صرف اپنا ایک نقطہ نظر ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جس شخص میں یا جن دہشت گردوں میں انسان اور انسانیت کی محبت نہیں, ان میں ایمان نہیں, اور یہ اسلام کی کوئی خدمت نہیں ہے. آخری بات, کہ سچ اور جھوٹ کا نفیسہ صاحب اگر مقابلہ ہوگا, میرے پاس محترم مہمان بیٹھے ہوئے ہیں, تو سچ اور جھوٹ کا مقابلہ ہوگا تو انشاءاللہ سچ جیتے گا اور جھوٹ ہارے گا. یہ دہشت گردوں کو
جی ہاں, لیکن جن معصوم لوگوں نے اپنی جانیں ضائع کی ان کا کیا ازالہ ہوگا؟ ہم چلتے ہیں سوات, جہاں سے بخت زیادہ کچھ کہنا چاہتے ہیں. سوات سے وعلیکم السلام.
میڈم میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں
جی جی,
کہ میں سب سے پہلے تو برسلز کے جو معاملوں ہے اسے میں کنڈم کر رہا ہوں. ان کے بعد میں عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ سارا قصور یورپ اور امریکہ کا, کو چاہیے کہ یہ ایران اور سعودی کا صلح لا دیں اور یہ سنی اور شیعہ کا مسئلہ ختم ہو جائے. یورپ میں بھیجے ہوئے ہیں.
اچھا شکریہ آپ کا, شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اور ہمیں کال کیا ہے حیدرآباد سے ظفر اقبال. ظفر نے
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ظفر اقبال, ظفر حیدرآباد پاکستان.
اچھا جی کہیے.
آپ کا بہت اچھا پروگرام, تمام سامعین کو میرا سلام.
شکریہ جی.
تو آج کا جو واقعہ ہوا ہے بلجیم میں برطرز میں, تو یہ تو ایک لگاتار ایک کڑی چلی آ رہی ہے ٹیررزم کی. تو دنیا کا کوئی مذہب, کوئی کسی لحاظ سے کوئی معاشرہ کسی انسان کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ جو کچھ یہ داعش والے یا جو بھی ٹیررسٹ ہیں یہ کر رہے ہیں.
اچھا شکریہ.
اس کے لیے تو میرا خیال ہے کہ میرا مہمانوں سے سوال ہے کہ کوئی سائنٹیفک طریقہ استعمال کیا جائے تاکہ ان کو قابو کیا جائے.
جی 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 بالکل بالکل بالکل, بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. گلگت چلتے ہیں جہاں سے محمد ولی کچھ کہنا چاہتے ہیں. محمد ولی. وعلیکم السلام. جی کہیے.
میڈم یہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے
اچھا شکریہ آپ کے کال کرنے کا. فدا محمد نے کال کیا ہے ایبٹ آباد سے.
میڈم السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میڈم میں بڑا پریشان ہوتا ہوں کہ یہ پوری ورلڈ مختلف دو قسم کی تہذیب میں آئسولیٹ نہ ہو جائے. میری ریکویسٹ یہی ہے یورپین ممالک سے جو سویلائز ملک ہیں کہ وہ شفٹ کریں اپنی ایجوکیشن کو, اپنی تہذیب کو. اگر ایکولیبرم یا جو ایکویشن ہے یا متوازن یہ معاملہ نہیں ہوگا تو یہ خلیج بڑھتا جائے گا, بڑے مسائل ہوں گے.
بہت
یہ
بڑا ضروری ہے آپ نے. اور ہمیں کال کیا ہے شاہجہاں نے محمد ایجنسی سے. جی کہیے.
السلام علیکم. میں شاہجہاں بادشاہ بول رہا ہوں, محمد ایجنسی پاکستان سے. اصل میں میرا سوال یہ ہے نا,
جی جی,
یہ جو شیعہ سنی کا مسئلہ جب تک حل نہیں ہوا نا پورے خطے میں کبھی امن نہیں آ سکتا ہے.
اچھی بات کی آپ نے, شکریہ.
یہ مسئلہ حل ہونے چاہیے تو اس کے بعد مقصد یہ کہ سب دنیا میں امن آ سکتا ہے.
بہت شکریہ. اور کوٹ اڈو سے ہمیں کال کیا ہے رانا دلشاد نے.
جی رانا دلشاد کوٹ اڈو سے بات کر رہا ہوں.
جی جی.
اگر نفیسہ صاحب, جیسے آپ نے, جیسے وہ بھائی تبصرہ کار امریکہ میں آپ کے ساتھ بیٹھے ہوں, انہوں نے کہا کہ یہ ایک وار چل رہی ہے مسلمانوں کے خلاف, اور دوسرا آپ نے یہ کہا کہ یہ بش لے کے آیا عراق میں مقصد جنگ کو, یہ وہاں سے جو ہے دہشت گردی اور یہ وہ ہوئی ہے. خیر سے جو ہے اوباما صاحب نے تو عرصہ پورا کر لیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو 10 سال دیے ہیں, یہ کچھ نہ کر سکے. اتنے بڑے منصب پہ اور سپر پاور کا صدر بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو. تو باقی یہ ہے کہ میں اپنا رائل شریف صاحب, اپنا سپہ سالار ہمارے, اور وزیر اعظم صاحب نواز شریف صاحب, اور دوسرا عمران خان صاحب, ان کو میں کہنا چاہتا ہوں انشاءاللہ وہ 34 ملکوں کا جو ہے نا اتحاد کا کنگ کا کردار ادا کریں, انشاءاللہ اس دنیا میں امن آئے گا.
اچھا شکریہ آپ کے کال کرنے کا.
بہت شکریہ نفیسہ صاحبہ. ہاں جی اوکے.
ہمیں بہت ساری کالز آ رہی ہیں لیکن ہم اپنے مہمانوں سے خاص طور پہ سننا چاہتے ہیں. رئیس صاحب آپ نے ہمارے کالرز کو بھی سنا, رسول بخش رئیس. جی جی. تو آپ کے آنے سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ برسلز جیسا ایک شہر وہاں جو مختلف ملکوں سے لوگ آتے ہیں، خاص طور پہ جہاں یہ واقعہ ہوا مولن بک میں، وہاں لوگ بہت ہی ٹائٹ طریقے سے رہتے ہیں، یعنی کہ اگر کسی نے جرم بھی کیا یا دہشت گردی کی تو وہ اس کو پناہ دیتے ہیں. جیسے آپ کے علم میں ہے صالح عبد السلام، انہوں نے اتنا بڑا واقعہ کیا پیرس میں، اتنے لوگوں کو قتل کیا، اس کے باوجود ان کو وہاں کے لوگوں نے، ان کے اپنے ہی رشتہ داروں نے پناہ دی. آپ کیا بتا سکتے ہیں کہ جب مسلمان بیرونی ملک جائیں تو یہ جو یورپین ملک ہیں ان کا کیا فرض ہے کہ ان کو انٹیگریٹ کس طرح سے کیا جائے تاکہ وہ عام شہریوں کی طرح رہیں، علیحدہ علیحدہ نہ رہیں؟
میرے خیال میں ان کو تعلیم کے دائرے میں لے آنے کی ضرورت ہے، اور وہاں پہ جو ریشیل تفریق ہے، نسلی تفریق ہے، وہ ختم ہونی چاہیے، معاشی ناواریاں ختم ہونی چاہیے. کہ اگر مارجنلائزڈ رہیں جیسا کہ لگتا ہے تو وہ ایک گھٹوں میں رہتے ہیں، ایک علیحدہ محلہ اپنا بنا لیتے ہیں جہاں اپنی ثقافت، اپنی زبان، اپنے لوگ، اور ان میں پھر نفرتیں پلتی رہتی ہیں اس معاشرے کے خلاف جو انہیں پناہ دیتا ہے.
بالکل.
کیونکہ یہ تو ایک خواب دیکھ کے گئے تھے جب انہوں نے مائگریٹ کیا اپنے علاقوں سے نوآبادیاتی نظام ختم ہونے کے بعد. تو جس ملک میں بھی ہم دیکھتے ہیں
جی،
وہاں پہ ہمیں یہ بالکل جو مارجنز ہیں سوسائٹی کے وہاں پہ یہ نظر آتے ہیں، اقتصادی طور پر، معاشی طور پر، سماجی طور پر. تو ان کو مین اسٹریم میں لانے کا طریقہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ جو مقامی زبانیں ہیں وہ بولیں، اس کے ساتھ جو اقتصادی ترقی ہے اس میں ان کو وہاں لے آنا چاہیے اور معاشرے کے ساتھ مل جل کے رہنا چاہیے. یہ جو ایک علیحدہ بالکل کر دینا ہے، اور پھر علیحدہ کرنے کا یہ نہیں میں نہیں سمجھتا کہ ایک ولفل پالیسی ہے، لیکن انٹیگریشن کی پالیسی ایگزسٹ نہیں کرتی. اس کی وجہ سے جو وہاں پہ تفریق ہوتی ہے اس کے رد عمل کے طور پر وہ پھر متحد ہو کے علیحدہ رہنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے علیحدہ معاملہ داری کر کے رہیں گے تو اپنے آپ کو محفوظ پائیں گے. ان پر حملے بھی کرتے رہے ہیں جو ریسسٹ ہیں جرمنی میں، علاقوں میں.
بالکل.
تو یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے جب تک کہ یہ نسل پرستی نہیں ختم ہوگی مغربی معاشروں میں، اور اقتصادی ناہمواری رہے گی، اور پھر وہ مداخلتیں اور جنگیں اگر مشرق وسطی میں کرتے رہیں گے، نا انصافی کریں گے، لوگوں کو لاکھوں کی تعداد میں ماریں گے، جو کہ ایک کھلی داستان ہے افغانستان سے لے کے عراق تک، اور عراق سے لے کے آگے شام اور دوسرے علاقوں تک. تو اس سے پھر جو ایک محدود طبقے میں یہ خیال پیدا ہو رہا ہے، لیکن یہ جو ایک ریزلٹ میں نام دیکھتے ہیں وہ وسیع تر عوام میں پائی جاتی ہے، مسلمان معاشروں میں. میں پاکستان کی بھی اس میں بات کرتا ہوں.
بالکل.
تو لوگ اس قسم کے واقعات کو ایکسپلیک کرتے ہیں اور ظاہری طور لوگ کندم کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بڑا ظلم ہوا ہے، انسانیت کے خلاف ظلم ہوا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اندر سے وہ ان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، دہشت گردوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں.
بالکل صحیح ہے. جی جی. اور کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، لیکن عابد صاحب بہت مختصر آپ بتائیے کہ امریکہ اور یورپ میں بڑا فرق ہے اس کی نسبت، کیونکہ امریکہ میں لوگوں میں اس حد تک نسل پرستی نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ مختلف نسلوں کے لوگ یہاں آ کر بستے ہیں. ذرا سا فرق بتائیے سننے والوں کو یورپ اور امریکہ کے بیچ.
دیکھیں، دو چیزوں کا فرق ہے. ایک تو بیسیکلی چونکہ امریکن جو سوسائٹی ہے وہ امیگرنٹ سوسائٹی ہے، میجورٹی جو ہے 90% لوگ پہلی، دوسری یا تیسری جنریشن میں امیگریٹ کر کے آئے ہیں دنیا کی کسی دوسری جگہ سے. اس لیے ان کے اندر جو ایکسیپٹ کرنے کی جو ایک صلاحیت ہے دوسروں کو اور دوسرے کلچر کو اور دوسرے مذاہب کو، وہ ان سے بہت، یورپ سے بہت زیادہ ہے. دوسرا، یورپ میں جو ہے ایک قومیت پرستی بہت زیادہ ہے. جرمن چاہے وہ یورپین یونین کا حصہ ہے، وہ اپنے آپ کو بہترین قوم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. اسی طرح برٹش جو ہیں، انہوں نے ایک دور میں آدھی دنیا پہ حکمرانی کی، ان کی مملکت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اب طلوع نہیں ہوتا، لیکن ابھی تک وہ ذہنی طور پہ اسی سٹیٹ آف مائنڈ میں ہیں.
بالکل.
ویئر ایز امریکہ میں جو ہے ایکسیپٹنس بہت زیادہ ہے، ٹالرنس بہت زیادہ ہے سوسائٹی میں.
بالکل.
اور امریکہ میں بیسیکلی جو قوانین بھی ہیں، یہ بھی ایک اور چیز میں پوائنٹ آؤٹ کرتا چلوں ہمارے لسنرز کے لیے، کہ امریکہ کے قوانین یورپ کی نسبت بہت سٹریٹ، کلیئر اور سخت ہیں ڈسکریمنیشن اور منافقت کے بارے میں. سو اس لیے یہاں پہ جو قوانین ہیں, جو ٹائٹل 7 آف دی یو ایس لا ہے, جو ڈسکریمنیشن کا قانون ہے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبۃ الوداع کے اوپر بیس کر کے اور اسلام کی جو ویلیوز ہیں ان کے اوپر بیس کر کے انہوں نے بنایا ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا بہترین قانون ہے ڈسکریمنیشن کے حوالے سے. اس لیے یہاں پہ ایکسیپٹنس جو ہے ویسٹرن ورلڈ کی, یورپین ورلڈ کی نسبت امریکہ میں بہت
زیادہ ہے. بالکل صحیح ہے. ہمارے پاس وقت کم ہے, لیکن باری باری کچھ کالرز کو لیتے ہیں. گلگت سے ہمیں کال کیا ہے ظفر اقبال نے. جی جناب ظفر اقبال گلگت. جی جی کہیے.
ہلو.
جی جی کہیے. اچھا آپ کا وقت نکل گیا. جھنگ چلتے ہیں جہاں سے محمد نواز کچھ کہنا چاہتے ہیں. محمد نواز. جی کہیے.
ہلو السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سر میرا یہ ایک سوال ہے مختصر, کہ یہ جو جماعت مصوم جانا ضائع کر رہے ہیں, اصل یہ کیا پہ گیا ہے, ان کا مقصد کیا ہے؟
دہشت گردوں کی بات کر رہے ہیں؟
جی جی دہشت گردوں کی بات کر رہا ہوں.
اچھا اچھا شکریہ. ہمیں کال کیا ہے کشمیر خان نے راٹھور سے. اچھا اور ہمیں کال کیا ہے شفا نے چترال سے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
محترمہ ہمارے حکمران, ہمارے تجزیہ نگار, ہمارے سب اتنے بحث ہو چکے ہیں. جو دہشت گردی ہو رہی ہے ان کا سب سے بڑا جڑ جو ہے یہ فلسطین ہے, ہمارا کبیاول میں. مصیبت سے کوئی اس کا بات کرتا نہیں. یہ عراق کو مارا گیا صرف اسرائیل کو بچانے کے لیے, ایران کو مار رہے ہیں اسرائیل کو بچانے کے لیے, شام کو مار رہے ہیں اسرائیل کو بچانے کے لیے, قذافی کو مارا اس کو بچانے کے لیے. خدا را اس کا یہ فلسطین کا مسئلہ حل کریں, نہ کوئی داعش رہے گا نہ کوئی طالب رہے گا. ہمیں تو افسوس ہے, دنیا میں ہمارے مسلمانوں کی بدنامی ہو رہی ہے, لیکن سازش ہمارے مسلمانوں کے خلاف ہے. سازش کا تو آپ کو پتہ ہے, 9/11 میں جو دھماکے وہاں پہ ہوئے, وہاں بھی کوئی مسلمان تو وہاں پہنچ نہیں سکتا تھا. یہ سب اسرائیل کا وہ ہے, پلان ہے. ہمیں مسلمانوں کو تکلیف دے رہے ہیں, ہمیں رسوا کر رہے ہیں.
بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. بہت شکریہ.
اس کا مسئلہ حل کریں, ہر مسئلہ حل کرنا ہی ہے. اسرائیل کو دبائیں, فلسطینیوں کو آزادی ملنا چاہیے.
اچھا شکریہ. رئیس صاحب ہمارے پاس ایک دو منٹ ہیں, لیکن جس طرح سے کالرز نے سوال پوچھا, آخر دہشت گرد کیا چاہتے ہیں؟ جی
دہشت گرد میں سمجھتا ہوں کہ سوائے انتقام کے اور سوائے کسی کو نقصان پہنچانے کے کچھ زیادہ نہیں کر سکتے. اگرچہ یہ مذہب ہے عالمی سطح پر اور مشرق وسطی میں ان کی اپنا گہیں زیادہ بن چکی ہیں, لیکن ان کے خلاف صرف مغربی ممالک جنگ نہیں کر رہے, مسلمان ممالک ان کے خلاف جنگ کر رہے ہیں, مسلمان معاشرے ان کے خلاف ہیں. اور جس قسم کا اعلان جنگ انہوں نے کر رکھا ہے اس سے صرف انہیں کوئی نقصان ہوگا. کوئی بھی دہشت گرد تنظیم آج تک سوائے نقصان کرنے کے کسی ریاست کو ختم نہیں کر سکی, کسی ریاست پر قبضہ نہیں کر سکی. اور اس وقت جو داعش ہے اور اس قسم کی تنظیمیں مختلف مسلمان ممالک میں دہشت گردی کی فضا قائم کرتی ہے, جنہوں نے انہوں نے مسلمانوں کو تنگ کر رکھا ہے. اور سب سے زیادہ جو نقصان ہے اس وقت, جانی نقصان, مالی نقصان, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اسلام اور مسلمانوں کا امیج ہے اس کا نقصان عالمی سطح پر بھی ہو رہا ہے, لیکن خصوصی طور پر مسلمان معاشرے میں ہو رہا ہے. تو یہ شکست خوردہ ذہنیت ہے, چاہتے تو وہ ایک بہت بڑا اسلامی انقلاب ہے, ریاستوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ان میں یہ صلاحیت موجود ہے وہ کر سکتے ہیں. اور اس وقت کے صرف ایک ریاست نہیں بلکہ عالمی سطح پر جو رائعامہ ہے اس میں مسلمان رائعامہ بھی شامل ہے, اور جو ریاستیں ہیں مسلمان اور مغربی سب اکٹھا ان کے خلاف ہو چکی ہیں. ایک جنگ ہے, کافی دیر تک جاری رہے گی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو دہشت گردی ہے اس کو لازمی طور پر شکست کھانا ہے, اور یہ شکست کھا کے رہے گا.
اچھا بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے پاکستان سے سیاسیات کے پروفیسر رسول بخش رئیس، جبکہ یہاں امریکہ سے تھے ڈیموکریٹک پارٹی کے ملک ندیم عابد۔ بہت شکریہ اور خدا حافظ۔ اس پروگرام کے لیے ہمارے انجینئر تھے ایل سینٹوس، پروڈیوسر اسفر امام۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی۔ سننے کا شکریہ اور خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔